بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باري الخلائق اجمعين، فاطر السماوات والارضين، والصلاة والسلام على اشرف الاولين والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، ابی القاسم محمد. وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین، ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مجلس کے ابتدا میں ہم سب مل کر اپنے امام وقت کی سلامتی کے لیے دعائے سلامتی امام زمان پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتقى طوعا وتمتعه فيها طويلا. بآواز بلند نعرہ صلوات. محبت حسین کے عنوان کے تحت آج اس عشر اول کی دوسری مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے، اور خدا کے بابرکت نام سے مجلس کے ابتدا کرتے ہیں. تمام تر تعریفیں، تمام تر حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا آل محمد کی محبت کے صدقے میں. محمد آل محمد کے نور سے اس نے اس کائنات کو سجایا، اور خدا کا احسان ہے اس نے ہم سب کے دلوں میں محبت حسین کو قرار دیا. معبود، تو نے جو یہ نعمت ہمیں دی ہے، اس نعمت پر ثابت قدم رکھنا. یہ محبت حسین ہماری نسلوں میں سفر کرے اور ہم سب حسین کے عاشقوں میں شمار ہوں. خدا کی سے دعا مانگی ہے تو بآواز بلند قبولیت کے لیے صلوات پڑھ دیجیے. کہتے ہیں نا ہم لوگ، ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا کہ جب تک نعمت پاس رہے تو شاید ہمیں اس کی قدر کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب نعمت چھن جائے تو پھر اس نعمت کی قدر کا پتہ چلتا ہے. کتنی قیمتی نعمت تھی یہ فرش عزا، کتنی بڑی نعمت ہے. دو سال کرونا میں جب عزا خانے بند ہو گئے تھے اور مجلسوں میں نہیں آ پائے تو دل کتنا تڑپتا تھا. کتنے لوگ مجھ سے فون پہ کہتے تھے کہ ہمیں اجازت مل سکتی ہے. میں نے کہا نہیں، ایک ہے تو سب ہیں، اور کرونا کی وجہ سے. تو جب نعمت دو سال چھن گئی اور اب ہم فرش عزا پہ آ رہے ہیں، تو اس نعمت کا شکرانہ جو ہمیں نعمت اب دوبارہ مل گئی ہے، اس نعمت کا شکرانہ یہ کیجئے ہاتھ جوڑ کے. کل بھی میں نے کہا تھا, میں آج بھی کہتی ہوں, آپ لوگ ایس او پیز کو فالو کیجئے. جنہوں نے ماسک لگائے ہوئے وہ ماسک نیچے نہ رہیں, آپ کی ناک کو کور کریں, آپ بھی محفوظ دوسرا بھی محفوظ. اور میں دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے میری درخواست کو مانا اور آج ماسک پہن کے آئے. اور جن کے چہروں پہ ماسک نہیں ہے, مجھے امید ہے کل ان سب کے چہروں پہ ماسک ہوں گے اور کسی کا ماسک نیچے لٹکا ہوا نہیں ہو. کیوں؟ یہ نعمت کا شکرانہ ہے. ہم ایس او پیز کو فالو کرتے رہیں گے تو یہ فرش ادا پہ آباد رہے گی, ہم آتے رہیں گے اگر ہم ایس او پیز کو فالو کریں. میری اور آپ کی گفتگو محبت حسین کے عنوان پر ہو رہی ہے, اور آج میں ایک اور آیت کا حوالہ دوں. کتاب میزان الحکمہ میں ایک آیت قرآنی کا حوالہ دیا گیا, سورہ رعد کی آیت نمبر 28 نمبر کی آیت. رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے, والذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ, وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں ان کے دلوں کو اطمینان, ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے بذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے. تو یاد رکھیے, اگر نفس کا سکون, دل کا سکون کہیں ہے, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اطمینان دلوں کا کہیں ہے تو کہاں ہے؟ اللہ کے ذکر میں. اور میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ اس عشرے میں روز آنا, آپ کے سامنے خدا کے ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمیں فائدہ ہے. تو ہمیں پتا تو چلے کہ اللہ کے ذکر کا فائدہ کیا ہے. آج ایک اور فائدہ آپ کے سامنے بیان کروں گی. مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, مولائے متقیان کہتے ہیں, امور کی کامیابی کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے, کیونکہ اللہ کا ذکر آپ کے امور میں کامیابی عطا کرتا ہے. امور کیا؟ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں, افعال ہمارے, یہ امر ہیں. ہاں, تو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر تمہارے امور میں کامیابی عطا کرتا ہے اور تمہارے دلوں کو روشن کر دیتا ہے. دل کیسے روشن ہو جاتے ہیں؟ اچھا, جب ہم لوگ تھے نا چھوٹے, تو کوئی بات سن لی تو یقین آ گیا, مگر آج کے بچے کراس کوشچننگ کرتے ہیں. اب مولا علی کی حدیث ہم بچوں کو اپنے گھر میں سنائیں, بچے اسکول گئے ہوئے, آئیں گے, کھانا کھائیں گے, بیٹھیں گے, کوشش کیا کیجئے اپنے جہاں جہاں مجلسوں سے جو جو نیک باتیں سنی ہیں, جب بچے کھانا کھا لیں, اسکول کا کام کر لیں, بیٹھیں, آپ بیان کیجئے, آپ کو خدا ذاکر حسین بنا دے گا, آپ کی اس خدمت کو خدا قبول کرے گا. اپنے بچوں تک ہی پیغام پہنچائیے. اچھا, سب بچوں کے سامنے کہا کہ مولا علی کی حدیث ہے, اللہ کا ذکر جو کرتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے. تو بچہ پلٹ کہے گا, روشن کیا مطلب روشن؟ ہم سوئچ آن کرتے ہیں تو بلب روشن ہو جاتا ہے, روشنی نظر آتی ہے, اور ہم سوئچ کو آف کر دیں تو بلب روشنی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ ہماری تو سمجھ میں نہیں آیا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہو وہ روشن ہو جاتا ہو, دل روشن ہو جاتا ہے. کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ کے سامنے روایت پیش کروں, کتاب عرفہ کی کرامتیں. دیکھیں, ذکر تو ہم سب کرتے ہیں, لیکن زبان کی طہارت بھی تو چاہیے. جس زبان سے ذکر, اسی زبان سے غیبت, اسی زبان سے تہمت, اسی زبان سے جھوٹ, تو اس ذکر الہی کا اثر ہم میں کیسے نظر آئے گا جب تک ہمارے گناہ موجود ہیں؟ کتاب عرفہ کی کرامتیں, اس میں ایک روایت موجود ہے, عالم دین سید مرتضیٰ سبزواری وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے ساتھ امام رضا کے حرم میں رات کو زیارت کے لیے گیا, رات کا وقت ہے, زیارت سے پلٹا, ابھی امام رضا کے صحن میں ہی تھا, روزے کے صحن میں ہی تھا, دیکھا کہ ایک عالم ہے اور وہ اپنی ابا کو سر پہ ڈال کے اور جا رہے ہیں. ہم تو نکل رہے تھے, وہ جا داخل ہو رہے ہیں. مگر عجیب بات دیکھی, میں اور میرے دوست نے دیکھا کہ وہ جو عالم اپنا چہرہ ابا سے ڈھکے ہوئے تھے, ایک مرتبہ وہ روشن ہو جاتے ہیں, پوری پورا وجود روشن ہو گیا, اور تھوڑی دیر بعد بجھ جاتی, مطلب روشنی نہیں ہماری آپ کی طرح. تو میں اور میرے دوست متوجہ ہوئے, یہ ایک دم سے روشن کیسے ہو جاتے ہیں اور پھر روشنی ختم؟ ہم نے کہا ان کو جا کے پوچھتے ہیں, قریب گئے. اب جب قریب جا کے دیکھا تو وہ کون تھے؟ ہمارے آپ کے گھروں میں مفاتیح الجنا ہے نا, مفاتیح الجنا کو لکھنے والے شیخ عباس قمی. اب شیخ, شیخ عباسی کو امی کو پکڑ کے پوچھتے ہیں آپ روشن کیسے ہو جاتے ہیں؟ کہا کچھ نہیں، میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. جیسے ہی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دانت نظر آتے ہیں، اس کی روشنی، پورا وجود روشن ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی وہ اللہ کے ذکر کو روکتے ہیں، عام انسانوں کی طرح. یعنی مولا علی کی وہ حدیث حرف بحرف سچی ہے، اگر اللہ کا ذکر کرو گے تو دل روشن ہو جائے گا، دل تمہارا ہدایت ایکسپٹ کرے گا، قبول کرے گا. بچپن سے مجلسوں میں آ رہے ہیں، لیکن خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اگر کوئی برائی اس وقت تھی اور اگر آج تک ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے. ہمیں پہلے بھی غصہ آتا تھا، ابھی بھی آتا ہے. ہم پہلے بھی غیبت کر جاتے تھے، ابھی کر جاتے. تو کیوں؟ فرش عزا یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ محبت حسین معمولی چیز نہیں ہے، فرش عزا معمولی نہیں ہے. اس نے ہمیں تبدیل کیوں نہیں کیا، ہمیں سوچنا پڑے گا. تو شیخ عباسی کو میں ذکر خدا کرتے تھے روشن ہو جاتے تھے، خاموش ہوتے تھے تو وہ روشنی ختم ہو جاتی تھی. اچھا کیسے پتا چلے کس کا دل روشن ہے؟ کوئی علامت تو ہونی چاہیے نا جسے پتا چلے ہمارا دل اللہ کے ذکر سے روشن ہو گیا. آئیے شیخ عباس قمی کی بات بتاؤں. جب شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان لکھ لی اور پرنٹنگ پریس میں کتاب چھپنے کو دی، کتاب چھپ جائے تو بازار میں آئے. مگر جیسے ہی پرنٹنگ پریس میں مفاتیح الجنان چھپنے کے لیے گئی، شیخ عباس قمی نے سوچا کہ میں نے اس کتاب کی ایک ایک عبادت پر عمل کر لیا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں مفاتیح الجنان میں جہاں بڑی بڑی دعائیں ہیں چھوٹی دعا بھی ہے، جہاں بڑی بڑی نمازیں ہیں وہاں چھوٹی نماز بھی ہے. تو اب شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان چھپنے چلی گئی ہے، مگر سوچے میں نے تو اس کی ہر عبادت پہ عمل نہیں کیا. پرنٹنگ پریس نے کہا ابھی نہیں چھاپو، کتاب کو چھپنے سے روک دیا. 2 سال تک شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان کی ہر عبادت پر عمل کرتے رہے. اور جب ہر عبادت پر عمل کر لیا تو پھر یہ کتاب چھپی ہے. اس کا اثر دیکھ رہے ہیں آج جہاں جہاں شیعہ ہیں، ہر زبان میں اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے، ہر شیعہ کے گھر میں مفاتیح الجنان موجود ہے. کیوں؟ مولا علی کہتے ہیں جو ذکر خدا سے جس کا دل آباد رہے اس کا دل روشن رہتا ہے. اور دل ایسا روشن تھا کہ خدا نے اس تصنیف کو، اس مفاتیح الجنان کو جو کمپائل کیا تھا، اتنی قبولیت عطا کی کہ جہاں قرآن ہے، نہج البلاغہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، وہاں مفاتیح الجنان بھی موجود ہے. اچھا جب دل روشن ہو جائے، ایک مرتبہ محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات بھیج دیجیے. دیکھیے جب دل روشن ہو جائے نا تو ہم نے مجلس حسین میں پہچانا کہ وجود سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں. اور شیخ عباس قمی کی اگر آپ لائف ہسٹری پڑھیں نا تو ایک چیز شیخ عباس قمی میں بہت زیادہ تھی، مطلب ایک خوبی، وہ کیا تھی؟ شیخ عباس قمی نے نجف میں اپنی کتاب منازل الآخرہ لکھی، جس سے میں نے کل آپ کو 3-4 عمل بتائیں، اسی کتاب کو نجف میں لکھا تھا. جب قم گئے تو وہ کتاب چھپ گئی. جب قم میں وہ کتاب چھپ گئی، کتاب منازل الآخرہ، تو حضرت معصومہ کے حرم میں ایک عالم اسی کتاب میں سے دیکھ دیکھ کے پڑھا کرتے تھے. اور شیخ عباس قمی کے والد بھی حرم معصومہ قم میں جاتے تھے. ایک دن گھر آئے اور آ کے شیخ عباس قمی سے کہہ رہے، بہت غور سے سنیے گا، ہمارے آپ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. شیخ عباس قمی سے ان کے والد کہتے ہیں تم بھی تو عالم ہو، دیکھو بی بی کے حرم میں ایک عالم ہے، اتنا اچھا درس دیتا ہے، اتنی اچھی باتیں بیان کرتا ہے کہ دل کو لگتی ہیں. شیخ عباس قمی نے کہا کون عالم؟ ان کے بابا نے نام بتایا. اب شیخ عباس قمی جانتے ہیں وہ میری کتاب سے پڑھ پڑھ کے بتا رہا ہے. میں اور آپ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ارے اس کا کیا کمال ہے، وہ تو میری کتاب پڑھ رہا ہے. شیخ عباس قمی سن رہے ہیں، جانتے ہیں وہ میری کتاب سے پڑھ رہا ہے. مگر دیکھیں کسی کی تعریف کو برداشت کرنا بھی صفت ہے. یہ پیشنس ہمارے اندر اب نہیں رہا. ہمارے سامنے کسی ذاکر کی، میں ذاکرہ ہوں، کسی ذاکر کی تعریف ہو تو کیا ہوگا، نہیں ہم تو قرآن سے پڑھتے ہیں، ان کو کیا پتا، ان کو تو رہ جا. ہم دوسروں میں خامیاں نکالتے ہیں، دوسروں کی تعریف ہم سے برداشت نہیں ہوتی, تحمل نہیں ہے ہمارے اندر, اور اگر کسی کی برائی سن لیں تو واٹس ایپ کے ذریعے یا فون کال کے ذریعے 10 لوگوں کو بتا دیں گے, نہیں پتا صحیح ہے غلط ہے, بس کسی سے سن لیا ان کے اندر ہی برائی ہے, برائیاں پھیلاتے ہیں, برداشت نہیں ہے. بس سن لیا تو اللہ سے کہو اللہ اس کو معاف کر دے, یہ 10 لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے, اور کسی کی تعریف سنو تو خوش ہو جاؤ. عزت دینے والا خدا ہے, کوئی کسی کو عزت نہیں دیتا. خدا نے قرآن میں کہہ دیا وہ تو عز و منتشا وہ تزل و منتشا, عزت ہماری طرف سے ملتی ہے, ذلت ہماری طرف سے. تو جب خدا عزت دیتا ہے تو کسی کی تعریف سن کے اللہ اس کو عزت دے رہا ہے, خوش ہونا چاہیے. شیخ عباس قمی خاموشی سے سنتے رہے, اپنے بابا سے نہیں کہا وہ میری کتاب پڑھ رہا ہے. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا جس کے اندر یہ تحمل آ جائے. اللہ ہم سب کے اندر یہ تحمل عطا کر دے. اللہ کو یہ تحمل اتنا پسند آیا, اس کے بعد اللہ نے توفیق دی اور انہوں نے یہ کتاب مفاتیح الجنہ لکھی اور اس کو اللہ نے قبولیت دی. تو بس اللہ کا ذکر جو کرے دل سے کرے, زبان سے بھی ہو دل سے بھی ہو, اور اس کا اثر ظاہر ہو, زبان طاہر ہو, تو اس کا وجود اس کا دل روشن ہو جاتا ہے. جیسے اللہ کے ذکر سے دل روشن ہو جاتا ہے, ایسے ہی محبت حسین سے دل روشن ہو جاتا ہے, دل ہدایت قبول کرتا ہے. جو فائدہ آپ کو اللہ کے ذکر کا نظر آئے گا وہی فائدہ محبت حسین میں نظر آئے گا. تو محبت حسین سے دل کیسے روشن ہو جاتا ہے, آپ کے سامنے چھوٹی سی روایت بیان کروں. کتاب ہے فضائل و کرامات امام حسین, اس کتاب میں یہ روایت موجود ہے. وہ کیا, دیکھیے آپ آج بھی دنیا میں دیکھیے امام حسین سے محبت کرنے والے صرف شیعہ نہیں ہیں, اہل سنت بھی محبت کرتے ہیں, عیسائی بھی کرتے ہیں, ہندو بھی کرتے ہیں, لوگوں نے نوحے تک لکھ ڈالے. یعنی حسین سے ہر وہ شخص محبت کرے گا جس کے دل میں انسانیت کا درد ہے, تو حسین سے محبت کرے گا. اس کتاب میں ایک روایت ہے, ایک یہودی عورت تھی اور وہ حسین سے محبت کرتی تھی. کیسے کرتی تھی, وہ جس محلے میں رہتی تھی وہاں کئی شیعانے اہل بیت کے گھر تھے, اور جب محرم آتا تھا تو مجلسیں ہوتی تھی. اب محلے میں طریقہ ہوتا ہے نا, آدمی سب سے کہہ دیتا ہے. وہ یہودی تھی, مسلمان بھی نہیں تھی, مگر وہ حسین کی مجلس میں جاتی تھی, اور حسین کی مجلس میں جا کے جب مولا حسین کے مصائب سنتی تھی تو روتی تھی. اس کے دل میں حسین کی محبت پیدا ہو گئی, مگر اس کا شوہر یہودی تھا, وہ پسند نہیں کرتا. وہ اپنے شوہر سے چھپ کے جاتی, جب شوہر گھر پہ نہ ہو, کام پہ چلا گیا, تو وہ اپنے پڑوس میں مجلس میں چلی گئی. ایک سال ایسا آیا اسے موقع نہیں مل سکا کہ وہ کسی حسین کی مجلس میں جائے, کسی بھی مجلس میں جائے. کافی عرصے کے بعد جب پتہ چلا اس کا ہمارے محلے کے گھر میں مجلس ہے, اور اس دن شوہر بھی گھر پہ نہیں ہے, اب اس نے ارادہ کر لیا میں آج تو حسین کی مجلس میں جاؤں گی. اچھا آپ یہ تڑپ محسوس کر سکتے ہیں, ہمارے دلوں میں محبت حسین ہے نا, ہماری موت ہے اگر ہم ایام اعظم ایک مجلس بھی اٹینڈ نہ کریں. دل روتا ہے, ہم کیسے ہیں, ہم حسین کی مجلس کے فرش پہ نہیں بیٹھے. تو وہ تو یہودی تھی, مگر دل میں محبت حسین آ گئی تھی تو تڑپ رہی تھی. اسے کہا آج تو میرا شوہر بھی گھر پہ نہیں ہے, میں مجلس حسین میں جاؤں گی. مگر شوہر نے جانے سے پہلے کہہ دیا آج گھر میں 40 لوگوں کی دعوت ہے, اور سامان میں نے لا کے رکھ دیا ہے کھانے پکانے کا, تم کھانا تیار رکھنا, 40 مہمان میرے ساتھ آئیں گے, آج ان کی دعوت ہے. اب وہ جو حسین کی محبت کا مبتلا تھی, مولا حسین کی محبت میں روتی تھی, اسے کھانا تو میں بعد میں پکاؤں گی, پہلے مجلس میں جاؤں. مجلس میں گئی, جب مجلس ختم ہو گئی گھر سے نکلی, وقت دیکھا بہت کم وقت, کیسے 40 لوگوں کھانا پکا پاؤں گی. جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئی, گھر میں مشک و عنبر کی خوشبوئیں مہک رہی ہیں, اور ایسی خوشبو جو اس نے آج تک نہیں سونگی تھی. اب گھر میں داخل ہوتی ہے, دیکھتی کچھ پردہ پوش بیبیاں, سیاہ پوش بیبیاں اس کے گھر میں کام کر رہی ہیں. ایک عورت نے تندور روشن کیا ہوا ہے, ایک عورت چولہے پہ کھانا پکا رہی ہے. یہ گھر میں داخل ہو کے کہتی ہے آپ لوگ کون ہیں, آپ میرے گھر میں کیسے آ گئی, کہا تم کہاں گئی تھی. ایک عورت نے سوال کیا, तुम कहाँ गई थी? कहा मैं हुसैन गरीबे करबला की मजलिस में गई थी। कहा तुम जिसकी मजलिस में गई थी ना, उस हुसैन की माँ हूँ मैं, फातिमा जहरा है मेरा नाम, और मैं नहीं चाहती थी तू मेरे बेटे की गम की मजलिस में गई है, मैं नहीं चाहती थी कि तू अपने शौहर के सामने शर्मिंदा हो। मैं आ गई, मेरी बेटी जैनब है ये, उम्मे कुलसुम है ये, और हमने आके तुम्हारी दावत का खाना पका दिया। और ये कह के तीनों बीबियां नजरों से ओझल हो गई। ये बड़ी हैरान, मैं तो मुसलमान भी नहीं हूँ, यहूदी हूँ, और आज हुसैन की माँ मेरे घर आई। जब शौहर घर में दाखिल हुआ, 40 मेहमानों को लेके कमरे में बिठाया, तो अपने शौहर को बुलाती है, कहा मैं एक बात बताऊं, कहा क्या हुआ? कहा आज हुसैन की माँ मेरे घर आई थी। कहा तुम तो मुसलमान नहीं हो, कैसे हुसैन को जानती हो, कैसे हुसैन की माँ आ गई? हाँ मैं तो, उसने पूरा वाकया बताया, मगर उसे कहा नहीं पता नहीं, तो दिल से करके बोले, यकीन नहीं किया। खाना लग गया, मेहमानों को दस्तरखान पे बिठाया गया। जब मेहमानों को दस्तरखान पे बिठाया गया, एक आवाज आई, इस खाने को शुरू करने से पहले कलमा पढ़ लो, क्योंकि ये खाना दुख्तरे पैगंबर फातिमा बिनते मोहम्मद ने पकाया है। जब उस औरत आई, उसने सारे मेहमानों के सामने उसी वाक्य को बताया, मैं हुसैन की मस्जिद में गई थी, हुसैन की माँ और बहनें मेरे घर में आई, उन्होंने कहा। जैसे ही उन सारे मेहमानों ने वाकया सुना, वो सारे मेहमान, उसका शौहर और वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। यानी हुसैन की मोहब्बत ने दिल को इतना रोशन कर दिया था कि अब हिदायत कबूल की और अल्लाह ने उसे ईमान पर आने की सलाहियत अता की। अब अगर कोई बच्चा कहे कि यहूदी औरत थी, अल्लाह ने उसको हिदायत दे दी, कलमा पढ़ लिया, तो मैं वही हदीस दोहराऊंगी जो मैंने कल पढ़ी, और मैं रोजाना पढ़ूंगी वो हदीस रसूल, जिसमें रसूल कहते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, और अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करे। तो हुसैन की मोहब्बत बहुत असीम है, और हुसैन ने अपनी मोहब्बत का अजर क्या दिया हमें? मौला हुसैन कहते हैं, जहां भी मेरी फर्श अज़ा बिछ जाए, वो मकाम मेरे हरम का दर्जा रखता है। और कल हमने तसव्वुर किया कि हम मौला हुसैन के हरम के 10 दरवाजे हैं, कल हम पहले दरवाजे बाबे क़िबला से इस हरम इमाम में दाखिल हुए। आज दूसरी मुहर्रम है, आज हरम इमाम के दूसरे दरवाजे का नाम है बाबे रिजा। रिजा कहते हैं उम्मीद को। उस बाबे रिजा के ऊपर एक तहरीर लिखी है, क्या लिखा है? अस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़्ज़निबीन। शफीअल मुज़्ज़निबीन के क्या माने? ऐ गुनाहगारों की शफाअत करने वाले, आप पर हमारा सलाम। ये बाबे रिजा की उम्मीद है। रिजा उम्मीद, हमें उम्मीद है हुसैन इब्ने अली से, कि हुसैन इब्ने अली की शफाअत से हम बख्शे जाएंगे और जन्नत में होंगे। तो उससे तहरीर क्या है? अस्सलाम अलैका या शफीअल मुज़्ज़निबीन। अच्छा, मैं आपको एक मरहला और याद करा दूं। حدیث قصہ تو ہم سب پڑھتے ہیں نا، تقریباً ہم سب کو زبانی یاد ہے. حدیث قصہ میں جب امام حسین اس قصہ میں داخل ہو رہے تھے، رسول اللہ کو سلام کیا تھا، تو رسول اللہ نے سلام کا جواب کیسے دیا تھا امام حسین کو؟ وعلیک السلام. کیا کہا تھا؟ یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کروانے والے. تو حسین ابن علی گناہگاروں کے گناہ بخشوانے والے ہیں، حسین ابن علی شفاعت کروانے والے ہیں. اچھا مولا کیسے گناہگاروں کے گناہ بخشوائیں گے؟ میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کر دوں، اور روایت کس نے بیان کی؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. تو حسین کیسے گناہ بخشواتے؟ کتاب انوار خمسہ، آقا زنجانی کی کتاب، اس میں روایت ہے. چھٹے امام کہتے ہیں جب میدان قیامت میں حشر برپا ہوگا، اولین سے آخرین کا مجمع ہوگا، لوگ حساب و کتاب دے رہے ہوں گے، ایک ایسا بھی گناہگار ہوگا جس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، اور اللہ حکم دے گا فرشتوں کو اس کو لے جا کے جہنم میں ڈال دو. جب فرشتے اس کو لے جا کے جہنم کی طرف چلیں گے تو ایک بار خدا کہے گا رک جاؤ، ملائکہ رکیں گے. خدا کہے گا اس گناہگار سے جس کو جہنم کی سزا مل چکی ہے، اس گناہگار سے کہے گا خدا، تیری ایک امانت میرے پاس ہے، میں تجھے دیتا ہوں. اور وہ امانت کیا؟ سامنے ایک موتی آ گیا، ایک موتی، آبدار موتی. کہا یہ موتی تیرا ہے، جا اس کو لے جا انبیاء کے پاس، انبیاء جو قیمت لگائیں گے میں تجھے دوں گا. وہ کہتا ہے بار اللہ یہ موتی میرا نہیں ہے، میرے پاس ایسا کوئی قیمتی موتی نہیں تھا. کہا یہ موتی کہاں سے آیا؟ تو نے حسین کی محبت میں جو آنسو بہائے، ہم نے ان آنسوؤں کو اپنے صدف رحمت پہ پرورش کی ہے، تو یہ آبدار موتی بنا. یہ آبدار موتی لے جا انبیاء کے سامنے، وہ جو قیمت لگائیں گے میں عطا کروں گا. اب وہ گناہگار وہ موتی لے کر جو آنکھ سے بہا ہوا آنسو تھا انبیاء کے پاس آیا، آدم سے لے کے خاتم تک آیا، اور ہر نبی کہتا ہے یہ موتی اتنا قیمتی ہے کہ ہم اس کی قیمت نہیں جانتے. جب رسول ختمی مرتبت کے پاس پہنچا، اللہ کے رسول اس موتی کی قیمت کیا ہوگی؟ رسول اللہ کہتے ہیں یہ اتنا قیمتی موتی ہے اس کی قیمت میں نہیں جانتا. فاطمہ کے پاس جاؤ، فاطمہ زہرا کے سامنے، میں بھی نہیں جانتی. علی مرتضیٰ کے پاس جاؤ، مولا علی کے پاس آیا، مولا علی کی آنکھوں میں آنسو ہے. کہا یہ اتنا قیمتی آنسو ہے، یہ اتنا قیمتی موتی ہے، اس کی قیمت میں بھی نہیں جانتا. حسن مشتبہ کے پاس جاؤ، حسن مشتبہ کے پاس پہنچا، حسن مشتبہ کہتے ہیں میں بھی نہیں جانتا، بہت قیمتی موتی ہے. جاؤ جس کی محبت میں آنسو بہایا تھا، حسین کے پاس جاؤ. جب وہ حسین کے پاس آئے گا، ہم سب کی جانیں قربان مولا حسین پہ. جب وہ مولا حسین کے پاس آیا، کہا مولا اس موتی کی قیمت کیا ہے؟ مولا حسین نے اس کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے مولا عرش کے سامنے لائے، عرش کے پائے کو پکڑا حسین نے، اور کہا بار الہ اس موتی کی قیمت یہ ہے کہ اس گناہگار کو اس کے والدین کو بخش دے، اور جنت میں میرے پڑوس میں جگہ دے. رب ذوالجلال کہتا ہے حسین میں نے یہ قیمت قبول کی. حسین اس طرح شفاعت کروائیں گے، نہ صرف اس کو، اس کے والدین کی بھی، اور کہا جنت میں اس کو میرا پڑوسی بنا دے. حسین جتنے کریم ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گی یہ نعرے، یہ سلوات، یہ مجلس کی زینت ہوتے ہیں. जिस मजलिस में जितने सलवार जितने नारे वो मजलिस उतनी पूरी रौनक होती है, मगर मैं हाथ जोड़ के हूँ आज मैं 10 मिनट लेट पहुंची, ट्रैफिक जैम था, ट्रैफिक में फंसी हुई थी, 10 मिनट वैसे गुजर गए, उनवान मुकम्मल करना चाह रही हूँ, हाथ जोड़ के कह रही हूँ बस आज इतना मुझे मौका दे दीजिए कि मैं मसाइब की मंजिल तक आने तक आप तक मतालिब पहुंचा दूं। अच्छा, अब हुसैन शफात करवाने वाले हैं, हुसैन गुनाह बख्शवाने वाले हैं। किताब इसरारुश शहादा में एक रिवायत है, सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, उसमें छठे इमाम कहते हैं मैदान कयामत में ऐसा हुजूम नहीं होगा, ऐसा हुजूम नहीं होगा। छठे इमाम कहते हैं मैदान कयामत में सफे बनी होंगी, अव्वलीन से आखरीन का मजमा है, डिसिप्लिन देखिए, कहां 1000 सफे बंदी होंगी और सफे कहां से कहां तक तवील होंगी हम अंदाजा नहीं कर सकते। जो 1000 सफे होंगी छठे इमाम कहते हैं उसकी एक सफ को हम 11 इमाम मौला अली के अलावा इमाम हुसैन के साथ हम 11 इमाम मिलकर बख्शवाएंगे और 999 सफों को अकेले हुसैन इब्ने अली बख्शवा के जन्नत पहुंचाएंगे। सलवात भेजिए बाबा। बहरहाल इस मजलिस अज़ा के सदक़े में हम सब हुसैन की शफाअत से हमारे गुनाह बख्शे जाए और हम सबको जन्नत नसीब हो, ज़हरा के कदमों में बैठना नसीब हो। तो अब हमने देखा कि हुसैन इब्ने अली के हरम में हम आ गए, बाबे रिजा से आए, बाबे रिजा की तहरीर मैंने आपको बताई। जब इमाम के हरम में दाखिल होते हैं ज़ियारत पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, और मैं और आप इस अशरे अव्वल में इस हरम इमाम में कुरान से इस्तेफादा कर रहे हैं सूरह ज़िलज़ाल पर। कल मैंने आपके सामने सूरह ज़िलज़ाल की 2 आयतों पर गुफ्तगू हो रही थी और उन 2 आयतों का मैंने कल आपके सामने सूरह ज़िलज़ाल की फजीलत भी बताई थी कि जो सूरह ज़िलज़ाल 4 मरतबा पढ़े उसे कुरान पूरे कुरान का सवाब मिलता है। आज दूसरी उसकी फजीलत, छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम छठे इमाम कहते हैं जो सूरह ज़िलज़ाल पाबंदी से पढ़ेगा, समझ के पढ़ेगा, अल्लाह उसको जलजले से कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यानी अगर किसी ऐसे इलाके में है जहां जलजला आ भी गया लेकिन अगर कोई सूरह ज़िलज़ाल पढ़ने वाला है उसे कोई नुकसान नहीं होगा। और छठे इमाम कहते हैं न सिर्फ जलजला, किसी भी दुनिया की आफात उस पर असर नहीं करेगी, अल्लाह उसको तमाम दुनियावी आफात से बचा लेगा। तो सूरह ज़िलज़ाल सूरा है दुनियावी आफात से बचने का। 8 आयतें हैं, जबानी याद हो जाए तो हम चलते फिरते पढ़ सकते हैं। और याद रखिए इंशाअल्लाह मैं और आप कोशिश करेंगे यशरा खत्म होगा और हमें ये सूरा जबानी याद हो जाएगा। तो अब हम सूरह ज़िलज़ाल पे कल गुफ्तगू करते इस मंजिल तक पहुंचे थे कि सूरह ज़िलज़ाल की पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, जमीन को इस शिद्दत से हिलाया जाएगा कयामत का जलजला नमूदार हो जाएगा। वइज़ा अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, जमीन के अंदर जितने भी अस्क़ालहा सख्त चीजें जितनी भी चीजें वो जमीन निकाल के बाहर फेंक देगी, मुर्दे मदनियात सोना जमीन के अंदर जो लावा है आतिश फिजा पड़ता है तो जमीन सब चीजों को निकाल के बाहर फेंक देगी और ऐसी दहशत का समा होगा कि पहाड़ रुई के गालों की मानिंद टूट टूट के जमीन बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी सपाट और दहशत ऐसी होगी पहाड़ों के टूटने की उस तेज आवाज की कि माएं अपने बच्चों को भूल जाएंगी, हमल साकित हो जाएगा। तो इस हौले कयामत से हम कैसे बचें? कल मैंने आपके सामने 4 चीजें बयान की थी, आज भी चंद चीजें बयान करूंगी और बहुत आसान है अगर हम अपनी आखिरत की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। देखिए अल्लाह ने ये कायनात इतने हिकमत से बनाई है, ये रोज उठते हुए जनाजे जब जनाजों में जाते हैं तशी, कभी सोचा कभी हमारा भी जनाजा रखा होगा? कितने लोग थे जो फर्श अज़ा पे थे अब नहीं है, न जाने हमारा ये आखिरी साल हो, मैं अगले साल हूं ना हूं, نہیں موت یقینی ہے اور پتہ نہیں کب, تو ہم کیسے آخرت کی تیاری کریں؟ ہم جب مر بھی جائیں گے اور قیامت ہوگی, سور پھونکا جائے گا پہلی مرتبہ, تو سب زندہ مر جائیں گے. دوسرا سور پھونکا جائے گا, ہر مردہ قبر سے زندہ ہو کے نکل آئے گا جب ہمیں قبر سے نکالا جائے. اور خوف و دہشت کا سما ہے, ہر شخص رو رہا ہے, اللہ کی عدالت میں جانا ہے, اب فیصلہ ہوگا. تو ہم ہول قیامت سے کیسے بچیں؟ آج ایک طریقہ پیش کرتی ہوں. کتاب مناظر الاخرہ, شیخ عباس قمی کی کتاب, اس میں معصومین سے جو بتائے گئے واقعات ہیں, جو روایتیں ہیں, وہ درج کی گئی ہیں. آج پانچواں طریقہ, رسول خفی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اسلام کہتے ہیں جو مکے گیا, اللہ کی گھر کی زیارت کو گیا, اگر کوئی مکے جاتے ہوئے یا مکے سے واپس آتے ہوئے راستے میں مر گیا, اس سے اللہ ہول قیامت اٹھا لیتا ہے. وہ قیامت کے خوف سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوگا, اللہ کے گھر کی زیارت کو چاہے جاتے ہوئے انتقال ہو جائے چاہے واپسی میں. تو ایک چیز یہ ہے کہ جس کو ایسی موت نصیب ہو جائے اسے ہول قیامت کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی, ہول قیامت سے نہیں ڈرے گا. اس کے بعد پانچویں چیز ہو گئی, اب چھٹی چیز, اور اس کے بارے میں کہتے ہیں امام زامن السامن امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام. امام رضا کہتے ہیں جب کوئی شخص کسی کی قبر پہ جاتا ہے, قبرستان گئے, قبر پہ گئے, اپنے عزیز رشتے دار دوست کسی کی بھی قبر پہ جا کے, ہماری شریعت میں کیا ہے, جو قبر کی مٹی ہے اس پر ایسے ہاتھ رکھ کے نہیں, ایسے ہاتھ رکھ کے سات مرتبہ سورہ قدر پڑھے. اچھا ہم ایسے بھی پڑھ سکتے, تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ایسے پڑھو؟ ایسے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب تک یہ انگلیوں کے نشان قبر پر رہیں گے, اگر اس صاحب قبر پہ عذاب بھی ہو رہا ہے تو عذاب رک جائے گا جب تک یہ انگلیوں کے نشان رہیں گے. آپ نے سوچا خدا ہمارے تصور سے زیادہ ارحم الراحمین ہے, وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے عذاب سے, ہم بچنا نہیں چاہتے, دین نہیں سیکھتے, عمل نہیں کرتے. تو امام رضا کہتے ہیں جو کسی مومن کی قبر پہ جا کے قبر پہ ہاتھ رکھ کے سات مرتبہ سورہ قدر پڑے گا, کیونکہ اس نے نیکی کی مرنے والے کے لیے, اب اللہ اس پر سے ہول قیامت اٹھا لے گا. جب قیامت کے دن وہ اٹھایا جائے گا تو خوف زدہ نہیں ہوگا, وہ خوش ہوگا کہ اب اللہ کی عدالت میں جاؤں گا, اجر ملے گا. اور ایک اور طریقہ ہے کتاب مناظر الاخرہ میں, اور رسول کی حدیث ہے, رسول کہتے ہیں اگر کوئی شخص خدا کے خوف کی وجہ سے اپنی کسی گناہ سے توبہ کر لے, اپنی کسی برائی کو چھوڑ دے, تو پروردگار عالم اس کو اتنا اجر عطا کرتا ہے کہ آتش جہنم حرام ہو جاتی ہے, جنت واجب ہو جاتی ہے, اور اس پر ہول قیامت کا کوئی اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہم کوئی گناہ چھوڑ دیں, دنیا کے خوف سے نہیں. وہ کیا کہیں گی, وہ دیکھ لیں گی تو وہ برا مان جائیں گی, وہ دس لوگوں کو بتا دیں گی, نہیں. اللہ نے پیدا کیا, اللہ نے جب چاہا دنیا میں بھیجا, اور اللہ جب چاہے گا بلا لے گا, اور اللہ کو ایک ایک سانس کا جواب دینا ہے. جو اللہ کے خوف سے, خوف خدا سے اگر اپنے کسی گناہ سے توبہ کر لے, دیکھیے ہم سب غصہ کرتے ہیں, کبھی غصہ حد سے بڑھ جاتا ہے, غصہ کرنا گناہ کبیرہ ہے. ہم اگر ہم میں سے کوئی خدا نہ کرے کوئی حسد میں مبتلا ہے, کسی کے بچوں کو دیکھا حسد ہو گئے, کسی کی گاڑی کو دیکھا حسد, کسی کے گھر کو دیکھا حسد, اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے اندر حسد ہے. نہیں, ہم تو ایسا نہیں سوچتے, اب ہمیں سوچنا پڑے گا. یہ فرشی عزا اسی لیے دی, کربلا کے شہیدوں کا تذکرہ اسی لیے ہوتا ہے, تمہیں امام زمان کی فوج میں شامل ہونا ہے, تمہیں امام زمان کا ساتھی بننا ہے. جب تک تم تیار نہیں ہوگے امام کا ظہور نہیں ہوگا. تو اگر ہم تیار ہونا چاہتے ہیں ہمیں سوچنا پڑے گا. مصلی پہ نماز پڑھنے تو دو منٹ اور لگا دیجئے, بیٹھیے سوچئے کیا غصہ ہے میرے اندر, کیا میں جھوٹ بولتی ہوں, کیا غیبت کا گناہ ہے کہ فون پہ کسی کی کال آئی تو غیبتیں شروع ہو گئی. ہم اگر کسی بھی گناہ سے بچ جائیں گے تو اللہ ہم سے یہ ہول قیامت اٹھا لے گا. اور ایک فائدہ اور ہوگا, وہ فائدہ میں آپ کو مجلس کی آخری روایت میں سنا رہی ہوں. وہ روایت کیا ہے؟ عالم سید محمد باقر سیستانی, ایترو سیستانی کے والد محمد باقر سیستانی امام زمان سے عشق کرتے تھے اور تڑپتے تھے کہ میں اپنے وقت کے امام کی زیارت کیسے کروں. چالیس چالیس دن اعمال کر رہے ہیں, چلے کھینچ رہے ہیں, کیوں مجھے امام زمانہ کی زیارت مل جائے. ایک مرتبہ وہ شہر کی ایک مسجد میں چالیس دن کا عمل کر رہے تھے کہ مجھے امام زمانہ کی زیارت مل جائے. 38 دن گزر گئے, 39واں دن تھا. کہتے ہیں جیسے میں نے مسجد میں اعمال ختم کیے تو مسجد کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی, میں نے دیکھا کہ دور مسجد کے پاس جو گھر تھا اس کے اندر سے روشنی نور بلند ہو رہا ہے, اور ایسا نور ہے جو آسمان تک جا رہا ہے. ایک دم میں بے قرار ہوا, یہ کسی لائٹ کی روشنی نہیں ہے, یہ نور کیسا ہے؟ کہا میں مسجد سے نکلا, میں اس گھر میں گیا, میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, صاحب خانہ نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر آنے کو کہا. جب میں اندر گیا تو میرے سامنے امام زمان کھڑے تھے. امام زمان کے چہرے پر نور کو دیکھتے ہی میں رونے لگا, اور میں روتے روتے میں نے جھک کے امام کو سلام کیا. امام نے سلام کا جواب دیا اور کہا, باقر سیستانی میرے لیے کیوں پریشان ہو, کیوں اس قدر چلے کھینچ رہے ہو؟ اور امام زمانہ کے سامنے ایک جنازہ رکھا تھا. امام زمانہ کہتے باقر سیستانی اس جنازے کی طرح, اس خاتون کی طرح خود کو بنا لو, تمہیں مجھے بلانا نہیں پڑے گا, میں خود ملنے آؤں گا. اگر ہم کسی گناہ کو خوف خدا میں چھوڑ دیں, غصہ ہے, جھوٹ ہے, چھوڑ دیں. اچھا اس عورت کا کیا گناہ تھا جو اسے چھوڑ دیا؟ یہ کیا کس برائی سے بچی وہ؟ امام زمانہ کہتے ہیں جس خاتون کا یہ جنازہ ہے, یہ 7 سال تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی, کیونکہ گھر سے باہر نکلتی تو زمانہ مخالف تھا, شہنشاہ ایران کا زمانہ, اس زمانے کا واقعہ ہے. باہر نکلتی تو سروں سے سکارف چادریں کھینچ لی جاتی تھی, عورتیں پردہ نہیں کر سکتی. اس نے اپنے پردے کو بچانے کے لیے گھر سے 7 سال نہیں نکلی, اور کیا ہوا, وقت کے امام خود اس کے پاس آئے, اس کے جنازے کی مشایعت کرنے آئے. تو اگر ہم چاہتے ہیں امام زمانہ کی زیارت ہمیں مل جائے, ہمارے امام زمانہ ہم سے راضی ہو جائیں, ہمارا نام امام زمانہ کی دعا میں شامل ہو جائے, تو ہم اپنے وجود سے گناہوں کو دور کریں. اور ایک آخری چیز, رسول اسلام کہتے ہیں مولا علی سے, یا علی تم اور تمہارے شیعہ حول قیامت سے محفوظ رہیں گے. تمہارے شیعہ اس لیے کہ تو دل میں ولایت علی رکھتے ہیں. آج مجلس کا اختتام ہے اور ہم خوش ہو کے اٹھیں گے, مولا ہمارے دل میں ولایت علی ہے, ہم ولایت علی کو مانتے ہیں, ہم ولایت علی کو تو مانتے ہیں, ولایت علی کی نہیں مانتے. اگر ہم ولایت علی کی بھی ماننے لگے تو ہم ویسے جائیں جیسے مولا علی کہتے, فس تو میرا رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب جا رہا ہوں. اللہ ہمیں اس مجلس حسین کے صدقے موقع دیتے, تو جو ولایت علی ہم سے حول قیامت کو دور کروا دے, اسی علی کے بیٹے کو وطن میں رہنے نہیں دیا. حسین ابن علی مدینہ چھوڑ چکے ہیں اور کربلا کے راستے میں ہیں. آج 2 محرم ہے اور مولا حسین 2 محرم کو کربلا کی زمین پر پہنچے. جب مولا کربلا کی زمین پر پہنچے ہیں نا, تو گھوڑے نے چلنا بند کر دیا, کوشش کر رہے ہیں گھوڑا نہیں چل رہا. عباس سواری کا دوسرا جانور لاؤ, مولا دوسرے جانور پر بیٹھے, نہیں چل رہا. سواری کے 7 جانور بدلے گئے, کوئی جانور آگے نہیں بڑھ رہا. مولا حسین کہتے ہیں عباس جاؤ قریب کے قبیلے سے کسی بوڑھے شخص کو بلا لاؤ, جو قریب کی آبادی ہے کسی بوڑھے شخص کو لے آؤ. عباس علمدار گئے, بوڑھے شخص کو لے کے آئے. آیا مولا حسین نے پوچھا اس زمین کا کیا نام ہے؟ کہا اس کو شت الفرات کہتے ہیں. کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اس کو نینوا کہتے ہیں. کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اس کو ماریا کہتے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی مولا بار بار اس زمین کا نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مولا کہیں گے میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں ہمیں گھیر کے نہیں لایا گیا, ہم جانتے ہیں ہماری شہادت کہاں ہوگی. پوچھا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہاں اسے کربو بلا کہتے ہیں, یہ کرب کی زمین ہے, یہ بلا کی زمین ہے. بس اتنا سننا تھا کہ مولا حسین کہتے ہیں عباس خیمے نصب کر دو, ہمیں اسی زمین پر رہنا. اب خیمے نصب ہونے لگے, مولا حسین کہتے ہیں عباس جاؤ قبیلے کے سردار کو بلا لاؤ. عباس علمدار کے قبیلے کے سردار کو بلانے اور مولا حسین گھوڑے سے اتر کے کربلا کے مقتل میں مولا فضاؤں کو دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں یہی تو وہ جگہ ہے جہاں میرے بچے ذبح کیے جائیں گے، یہی تو وہ زمین ہے جہاں میری پھوپھی کو، جہاں میری بہنوں کو، بیٹیوں کو قیدی بنایا جائے گا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ارض کربلا پر آ کر مولا حسین اپنا مرثیہ پڑھ رہے ہیں۔ ابھی مولا کربلا کی فضا میں مرثیہ پڑھ رہے ہیں، فضا آئی، کہا مولا آپ کو آپ کی بہن یاد کر رہی ہیں، زینب کبریٰ نے بلایا ہے۔ مولا حسین زینب کبریٰ کے خیمے میں آئے، زینب رو رہی تھی، کہا بھیا یہ کون سی زمین ہے، جب سے اس زمین پر آئی ہوں مجھے ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور مولا وہ آواز میرے بھائی، وہ آواز جانی پہچانی ہے۔ مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بہن تم نے پہچانا نہیں، یہ ہماری ماں رو رہی ہے۔ زینب میں نے مدینہ چھوڑا، میری ماں نے قبر کو چھوڑ دیا، میری ماں کی رونے کی صدا ہے۔ عزیزداروں میں سوچتی ہوں جب محرم کا چاند نکلتا ہے نا، ہم فکر کرتے ہیں مجلسوں میں جائیں، جب مولا کربلا کی زمین پر پہنچے ہوں گے اور عباس کے چہرے کو دیکھتے ہوں گے کہ چند دن بعد میرا بھائی نہیں رہے گا، علی اکبر کو دیکھتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے میرے لال کے کلیجے میں بچی لگی، میرا گھرانہ اجڑ جائے گا۔ عزتارو عباس علمدار قبیلے کے سردار کو لیا ہے، مولا حسین کہتے ہیں میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں مگر دو شرطوں کے ساتھ۔ کہا فرزند رسول کیا شرطیں ہیں آپ کی؟ کہا میری پہلی شرط یہ ہے جب ہمیں قتل کر دیا جائے گا نا، ہماری لاشوں کو دفنایا نہیں جائے گا، جب شقی کا لشکر ہمیں قتل کر کے چلا جائے تو گھروں سے نکلنا، ہماری لاشوں کو دفنا دینا، جاؤ اپنے قبیلے کی عورتوں کو بلاؤ۔ قبیلے کی عورتیں آئیں، مولا حسین کہتے ہیں اے بیبیوں میں فاطمہ زہرا کا لال ہوں، تم سے درخواست کر رہا ہوں ہماری لاشوں کو کوئی دفنائے گا نہیں، جب ظالم کا لشکر چلا جائے آنا، قریب آ کے اگر تمہارے شوہر نہ نکلے ایک ایک مٹھی ہاتھ ڈال دینا، جاؤ اپنے بچوں کو بلاؤ۔ بچے آئے، مولا حسین کہتے ہیں میں علی اصغر کا بابا ہوں، میں سکینہ کا بابا ہوں، تم سے گزارش کر رہا ہوں جب ہماری لاشوں کو دفنانے تمہارے ماں باپ بھی نہ نکلے، آنا کھیلتے کھیلتے ایک ایک مٹھی ہاتھ ڈال دینا، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی مولا آپ تو وقت کے امام ہیں، آپ کیوں ان سے گزارش کر رہے ہیں؟ مولا کہیں گے میں جانتا ہوں میرا ایک بیٹا بچے گا اور وہ بیمار ہوگا۔ اتنے لاشیں دفنانے ہوں گے، میرا بیٹا اکیلے کیسے کرے گا؟ کوئی ساتھ دینے والا تو ہو، بیٹے کے پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، ہاتھوں میں ہاتھ کڑی آؤں گی۔ عزتارو مولا حسین کہتے ہیں قبیلے کے سردار سے میری دوسری شرط بھی ہے۔ کہا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا دوسری شرط یہ ہے ہماری شہادت کے بعد جب ہماری قبریں بن جائیں گی ہمارے زوار آئیں گے، ہمارے سوار آئیں گے، جب آئے تو انہیں مہمان رکھنا، تین دن ان کا خیال رکھنا۔ میں کہوں گی مولا ابھی تو کربلا پہنچے ہیں، مولا ابھی تو کربلا آباد نہیں ہوئی مگر اپنے سواروں کا خیال کر رہے ہیں، مولا ابھی پہنچے کربلا، مولا کہیں گے مجھے بھی مہمان بلایا گیا تھا نا مگر ذبح کر ڈالا، میں نہیں چاہتا میرا کوئی سوار آئے اور اس زمین پر کوئی دکھ اٹھائے۔ ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے مولا دو محرم کو کربلا پہنچتے ہی آپ نے ہم سب کو اپنے کل سواروں کو یاد کیا، مولا آج دو محرم ہے، فرش ازا ہے، حرم امام ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں جب تک زندہ رہیں گے حسین تیری ازا کا فرش بچھاتے رہیں گے، حسین تیرے کنبے کو روتے رہیں گے۔ اللہ لعنة الله وعلى القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارے لہا تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ, اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. معبود ہم سب کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما دے, ہمیں پاک کر دے گناہوں سے حسین ابن علی کے صدقے میں, تاکہ ہم نور سہرا کے, نور یوسف زہرا کی زیارت کر سکیں. معبود ہماری سب سے بڑی دعا امام زمانہ کے ظہور میں تاجل فرما دے. معبود یہ سب عزاداران حسین دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں, مولا سب کے دلوں کی حاجتوں کو پورا کر دے. جو لاولد ہے اسے اولاد عطا کر دے, جو صاحب اولاد ہے اس کی اولاد کو نیک صالح بنا دے, جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو اچھے بر عطا کر دے, جو متمنی حج و زیارات ہیں حج و زیارات سے مشرف فرما, جس کا رزق تنگ ہو گیا ہے اس کے رزق میں برکت دے دے. معبود جو بیمار ہے اسے شفائے کلی عطا کر دے, اور میرے مولا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما, ہمارے ملک پاکستان کی آزادی کی حفاظت فرما, اور جب ہمارے امام زمان ظہور فرمائیں صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.